الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. سورة الأحزاب کا مطالعہ کر رہے ہیں اور غزوہ احزاب کا بیان دوسرے اور تیسرے رکوع میں بیان ہوا ہے اللہ کی طرف سے، اور غزوہ احزاب کا مختصر تذکرہ پچھلی نشست میں ہو چکا، اور ان دو رکوعوں کے درمیان میں جو اسوہ حسنہ والی آیت آئی ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہوا تھا. یہ ذکر بھی آ چکا کہ ایک ہی موقع ہے غزوہ احزاب کا، لیکن ایک طرف سچے ایمان والے ہیں جن کا بیان آگے چل کر آئے گا تیسرے رکوع میں، کہ جنہوں نے کہا کہ یہ برحق ہے جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ اللہ کی راہ میں آزمائشیں آ کر رہیں گی، تو وہ ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، اور پھر اللہ کی مدد اہل ایمان کے لیے نازل ہوئی. لیکن ان کے برعکس جو جھوٹے دعوے دار تھے ایمان کے، یعنی منافقین، کلمہ تو پڑھتے تھے، نمازوں میں بھی آتے تھے، مگر دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرار اختیار کرتے تھے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں شامل ہونے کے بجائے دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، غرق ہوئے ہوئے تھے، ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اس مقام پر آ رہا ہے. تو اب ہے منافقین کا بیان، ان کا طرز عمل کیا تھا اور ان پر جو بیتی اس کو کس طور پر انہوں نے لیا، اور ان کا خوب سے باطن کے اندر کیا کچھ تھا جو نکل کر سامنے آیا، اس کا بیان ہے. لیکن ذہن میں رکھیے، بیان تو ہو رہا ہے منافقین کا، لیکن ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ یہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، مگر جب رائے حق میں آزمائشیں آئیں اور سارے عرب کی فوجیں آ گئیں حملہ کرنے کے لیے، تو ان کا اندر کا جو چھپا ہوا کفر تھا وہ سامنے آ گیا. یہ خطرہ کہ دین کی راہ میں مشقتیں آئیں، دین کی راہ میں مشکلات آئیں، دین کے مشن اور جد و جہد کے درمیان یا دوران مصائب کا شکار ہونا پڑے، یہ معاملہ تو آج بھی ہے. قرآن کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال اور پیداوار کے نقصان کے ذریعے. تو ہم بھی ذرا توجہ یہ رکھیں کہ آج اگر اللہ کے دین پر عمل کرنے میں، اللہ کے دین کی راہ میں کچھ مشقتیں آ جائیں گی تو ہم بھی پیچھے ہو جائیں گے. ذرا کوئی جان و مال کے نذرانے پیش کرنے کا مطالبہ اگر آ جائے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے. یہ میرے لیے بھی اور یہ آپ کے لیے بھی ہے، اس بات کو ذہن میں رکھ کر ان مقامات کو پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی محرومی اس دور میں، بہت بڑی محرومی اس دور میں مسلمانوں کی یہ ہے کہ تاثیر قرآن سے محروم ہو گئے. قرآن کا وہ اثر جو ہونا چاہیے کسی درجے میں کم از کم کہہ لیجئے، اس سے بھی محروم کیوں ہو گئے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ، ہم کہہ اٹھتے کہ یہ تو منافقین کا بیان ہے، ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں، آگے بڑھو. ہم کہہ دیتے ہیں یہ مشرکین کا بیان ہے، یہود کا بیان ہے، نصارہ کا بیان ہے، ہم تو مسلمان ہیں، آگے بڑھو. اور آگے بڑھتے بڑھتے والناس، پورا قرآن ہی مکمل ہو جائے گا، تو ہمارے لیے کیا ہے قرآن حکیم؟ جن کو ہم مشرک کہتے وہ اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، جن کو ہم یہود و نصارہ کہتے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ پچھلے پیغمبروں کو مانتے تھے مگر آخری پیغمبر کو نہ مانا، انہوں نے گڑبڑ کر گئے اور ان کی رسالت کا انکار کر دیا. جن کو وہ منافق کہہ رہے ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان تھے، محمد کریم علیہ السلام کو ماننے والے مسلمان تھے، لیکن جب اللہ کی راہ میں مشقت آئی تو بھاگ گئے. تو یہ خطرہ تو آپ کو اور مجھے بھی لاحق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، ہر قسم کے نفاق سے، ہر قسم کے کفر سے محفوظ فرمائے. آئیے بات کو آگے بڑھائیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12 سے آج کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 12 سے اب منافقین کا بیان جو اس مقام پر آیا ہے، ارشاد ہوا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور یاد کرو کہ جب وہ کہنے لگے منافقین اور وہ کہ جن کے دلوں میں مرض تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، مَعَذَ اللَّهُ کہنے لگے یہ منافقین اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکا تھا. استغفر اللہ. یعنی پچھلی شش میں غالب نے وہ بات آ چکی ہے, اللہ کے رسول تو بشارتیں دے رہے تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم, ایران بھی مل جائے گا, روم بھی مل جائے گا, شام کی کنجیاں بھی مل جائیں گی. یہ کہہ رہے ہیں عجیب حالت ہے, ہمیں کہا گیا فتوحات ملیں گی, نہ جانے کیا کچھ ملے گا, اور حال یہ کہ مدینہ میں مقید ہو کر رہ گئے, پیشاب پخانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنا ہمارے لیے دوبھر ہو گیا, اور یہ ہم سے کہتے تھے بڑے فتوحات کے وعدے. تو کہنے لگے منافقین, پھر ذہن میں لے کر آئیے, کلمہ پڑھنے والے تھے یہ لوگ, نمازیں ادا کرنے والے تھے یہ لوگ. عبداللہ بن ابی پہلی صف میں ہوتا تھا جمعے کے دن, اور مجمع میں کھڑے ہو کر کہتا تھا لوگوں میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب بتائیے دال میں کچھ کالا تھا تبھی تو کھڑا ہو رہا ہے, باقی ضرورت کیا پڑی؟ لیکن کیا تھا, جھوٹے دعوے تھے, اور اپنے جھوٹے دعووں کو سپورٹ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اعمال کر لیا کرتے تھے. مگر وجہ کیا تھی؟ دنیا کی محبت میں غرق ہونا, دنیا کی محبت میں ڈوبنا. اس میں ڈوبے تو یہ نفاق کی طرف ان کے قدم بڑھتے چلے گئے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکا تھا, معاذ اللہ. اب انہی میں سے آگے کچھ لوگوں کا بیان ہے, قرآن کہتا ہے آگے ان میں سے گروہ نے کہا کہ یثرب والوں, یثرب مدینہ النبی مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے, اے یثرب والے والوں لوٹ جاؤ. کیا مراد؟ آج یہ مصیبتیں کیوں آئیں تم پر؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بلایا اور ان کو ہم نے ٹھکانہ دیا, اور آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ سارا عرب ہمارا دشمن ہوا ہوا ہے. واپس اپنے پچھلے باپ دادا کے دین کے اور مذہب کی طرف جو ہے وہ لوٹ جاؤ, ان کی باتوں کی طرف لوٹ جاؤ. ایک گروہ کا اور بیان, اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ تھا جو اجازت مانگتا تھا, وہ نبی سے کہتے تھے اے نبی ہمارے گھر تو بڑے غیر محفوظ ہو گئے, ہمیں جانے دیجیے. آج سے اللہ کا تفسرہ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وما ہی بعورا, وہ غیر محفوظ نہیں, ان یریدون الا فرارا, وہ تو فرار چاہتے ہیں. ہوا یہ کہ مدینے میں یہود بھی آباد تھے, یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے, اور ان کے تین قبیلے آباد تھے, بنو قینقا, بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ تین قبیلے یہود کے تھے, اور یہ جو مشہور بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدے کیے تھے, بات ٹھیک ہے. اول جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ کے اندرونی استحکام کے لیے یہود کے قبیلوں سے معاہدے کیے تھے. بعد میں انہوں نے نافرمانیاں کی, سازشیں کی, تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف اقدامات بھی کیے. آج ہمارے ملک کا سیکولر مائنڈڈ طبقہ جن کی رال ٹپکتی ہے, رال ایک جانور کی بھی ٹپکتی ہے آپ کو پتا ہے, اب وہ حس اور لالچ کی علامت ہوتی ہے, جو زبان وہ بولتے ہیں جو پیچھے سے پاؤنڈ اسٹرلنگ یا ڈالر بلوانا یا یورو بلوانا چاہتا ہے, ان کے نزدیک بھی یہ معاہدے بڑے پسندیدہ ہیں کہ ہمیں بھی آج معاہدے کرنے چاہیے یہودیوں سے, اسرائیل کو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے, آج ہمیں معاہدے کرنے چاہیے ہندوؤں سے, انڈیا کے ہندوؤں سے. دیکھیے رسول اللہ نے صلح حدیبیہ بھی کی تھی, اور رسول اللہ نے میثاق مدینہ بھی کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. میثاق مدینہ یہود کے ساتھ ہوا تھا, اور صلح حدیبیہ مشرکین کے ساتھ ہوئی تھی. بات تو ٹھیک ہے, لیکن کیا اتنی بات ہے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہے؟ وہ اگلی بات بیان نہیں کرتے. یہ بیان نہیں کرتے کہ جو تین قبیلوں سے معاہدے رسول اللہ نے کیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, جب ان لوگوں نے خلاف ورزی کی تو کیا ہوا ان کے ساتھ؟ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا, بدر کے بعد یعنی غزوہ بدر کے بعد بنو قینقا کو نکال باہر کیا گیا مدینے سے. یہ بھی تو بیان ہونا چاہیے. سن 4 ہجری میں بنو نذیر اور نذیر بھی پڑھا جاتا ہے اس کو, بنو نذیر کے قبیلے کے خلاف اقدام ہوا, اور سورۃ الحشر 28 پارے میں اس کا تذکرہ تفصیل سے آیا, نکال بھار کیا گیا ان کو. تیسرا کون سا بچا؟ بنو قریظہ, ابھی موجود ہے مدینہ میں, اور ابھی تو ان کا معاہدہ تھا لیکن اس موقع پر انہوں نے خلاف ورزی کی بنو قریظہ والوں نے, اور ساتھ دیا مشرکین کا, ساتھ دیا مشرکین کا. چنانچہ 2-3 نشستوں میں بات آگے چل کر آئے گی انشاءاللہ, یا 2 نشستوں میں, کہ جب غزوہ احزاب مکمل ہو جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتار چکے ہوں گے اور غسل فرما رہے ہوں گے, تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عرض کریں گے یا رسول اللہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے, یہ مشرکین کی تو فوج واپس چلے گی, آگے بیان آئے گا انشاءاللہ, لیکن بنو قریظہ والوں کا معاملہ چکانا ہے. تو اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو حکم دیا اور ان کا معاملہ بھی شدید ترین چکایا گیا, وہ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ. تو آج جو ہمارے سیکولر مائنڈڈ لوگ ہیں جو دین کی وہ تعبیر رکھنا چاہتے جو ان کی عقل کو اچھی لگے, ہم دین کی اس تعبیر کو پسند کرتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو اچھی لگے، فرق یہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ واشنگٹن جا کے کچھ وعدے کر کے آتے ہیں، ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کچھ وعدے ہم نے کر رکھے ہیں اس کو نبھانا ہے۔ یہ جنگ تو پہلے دن سے آج تک ہے، آدم علیہ السلام اللہ کے سامنے جھک گئے تھے، اللہ نے ان کو بلند کر دیا تھا، اور شیطان اڑ گیا تھا، اس نے بھی عقل لڑائی تھی، راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ یہ اس وقت سے آج تک مسئلہ ہے، عقل کو ترجیح دیں گے اللہ کے وحی کو ترجیح دیں گے؟ بہرحال حاصل کلام، یہ معاہدے جو رسول اللہ نے کیے تھے علیہ السلام، ان کا حوالہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ جب ان لوگوں نے خلاف ورزی کی تو ان کے خلاف اللہ کے رسول نے اقدامات فرمائے۔ آج انڈیا کو بڑا موسٹ فیوریٹ نیشن قرار دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، ابھی ایک میچ کے جو نتیجے نکلے، سارا جہاد اس قوم کا میچ میں نکلتا ہے، کرکٹ کی اتنی فائرنگ کی ہے ظالموں نے پاکستان سے جیتنے پر کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی اجیرن کر دی، اور جب پاکستان ہارا ہے تو اس کے بعد کوئی فائرنگ نہیں ہوئی تو پتہ چل گیا کہ ہار گیا۔ یہ بےغیرتی ہمارے اس معاشرے میں، مطلب بےغیرتی بھی ہلکا لفظ ہے، معاف کیجئے گا۔ اور وہاں کیا ہوا جی، اس نے بھارت نے جو ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر سے لڑکوں کو نکال دیا، مار پیٹ بھی ہو گئی، دو چار قتل بھی کر دیے گئے، یہ ساری محبتوں کے نتیجے آج تک مل رہے ہیں۔ تو بھائی اللہ کے رسول نے صلح حدیبیہ بھی اگر کی تھی، ایک مقصد کے ساتھ کی تھی، اور جب وہ صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہوئی تو رسول اللہ نے صلح ختم بھی کی اور مکے والوں کے خلاف اقدام بھی کیا، تب اللہ کا دین غالب ہوا۔ یہ ہے پوری صورتحال جو بیان نہیں کی جاتی ہمارے معاشرے میں۔ یہ وہی بات ہے کہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف، کڑوا کڑوا تھو تھو والی بات ہے، معاذ اللہ۔ دین کی جس بات سے اپنا ذاتی مفاد نکلتا ہو وہ لے لیا جائے حکمرانوں سے لے کے نیچے تک، اور دین کی جس بات میں کچھ محنت کرنے کی ضرورت پیش آئے اس کو سرے سے بیان نہ کیا جائے یا سائٹ پر کر دیا جائے، یہ دنیا میں چل جائے گا، اللہ کی عدالت میں نہیں چلے گا۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر، معاف کیجئے گا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصوں کو مانتے ہو بعض کو نہیں مانتے، اللہ کا ایک حکم مانتے دوسرا نہیں مانتے، نبی کی ایک بات مانتے دوسری نہیں مانتے، دین کے ایک تقاضے پر عمل کرتے دوسرے پر عمل نہیں کرتے۔ اگر تم یہ تقسیم کر بیٹھے ہو اللہ کے دین اور اس کی کتاب کے احکامات کے بارے میں، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، جو تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا کیا ہوگی کہ دنیا میں ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا جائے اسے، ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب، اور ایسے لوگوں کو قیامت میں بھی شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ سخت بات ہے، سننی چاہیے ہمیں، اللہ کا کلام بیان کرتا ہے۔ یہ آج ہماری ذلت اور رسوائی کی وجہ ہے، اللہ کے کچھ احکامات کو مانتے باقیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ باتوں کو لیتے کچھ باتوں کو نہیں لیتے، کچھ احکامات پر عمل کرتے باقیوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس تقسیم کی وجہ سے قرآن کہتا ہے دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ حاصل کلام، تفصیل میں ہم چلے گئے تھے معاہدات کی وجہ سے، یہاں بات کیا ہو رہی ہے، ان منافقین کا گروہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اجازت دے دیجئے، ہمارے گھر محفوظ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں گھر محفوظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ مل کر خندق کھودی ہے، اور ابھی تک بہرحال قریظہ کے لوگوں سے معاہدہ تھا، تو جو حصہ ان کی طرف مدینہ طیبہ کا تھا وہ بھی فی الحال سمجھو کہ محفوظ ہے، باقی حصے کی طرف اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع کے لیے باقاعدہ خندق کھودی ہے۔ تو یہ تو کیا چاہتے ہیں، ان یریدون الا فرارا، یہ فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد قرآن مزید تفصیل سے ان منافقین کا طرز عمل بیان کر رہا ہے اسی غزوہ احزاب کے موقع کے حوالے سے۔ آگے ذکر آتا ہے کہ اگر کوئی اور فوجیں ان کے پاس آ جائیں اور ان سے فساد چاہا جائے، فساد سے مراد کیا ہے کہ ہاں اسلام کو چھوڑ کر دوبارہ شرک کی طرف چلے جاؤ، فرمایا کہ لآتوہا، فوراً اس کی بات مان لیں گے، اس فوج کی یا لشکر کی بات مان لیں گے اور ذرا دیر نہیں لگائیں گے۔ کیا مطلب، اپنی دانش میں سمجھ رہے ہیں کہ دین پر عمل کیے تو یہ نتیجے نکلیں گے، یا دین کو مانیں گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم پر حملے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو آج اگر کوئی دعوت ایسی ملے کہ چلو کفر کر ڈالو جان چھوٹ جائے گی مصائب سے، تو فوراً لپک کر قبول کر لیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے انفرادی سطح پر۔ بہرحال ظالمانہ جابرانہ نظام تو ہے ہمارے معاشرے میں کہ غریب اس سطح پر آ جاتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے، اس سے کم تر کوئی اپنے ایمان کو بیچنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے ایسی کسی بات سے۔ حدیث شریف میں کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر، یہ تنگ دستی انسان کو کفر کی طرف لے جائے۔ لیکن بہرحال اس بھوک کے مقابلے میں، اس بھوک کی تکلیف کے مقابلے میں کفر کا نتیجہ جو جہنم کی عذاب کی صورت میں وہ بہت بڑا ہے. اسی طرح یہ منافقین بہرحال کیا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں کہ چلو اب ان کو کچھ موقع مل جائے اسلام کو چھوڑنے کا تو فوراً لپک کر قبول کر لیں. آج ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ کیا کہتا ہے، دیکھو ہم نے شراب کھولی نہیں ہے نا تو پاکستان کی ایئر لائن خسارے کے اندر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے ہم بھی شراب کھولنے دیکھیں، ہمارے پاکستان کی ایئر لائن جو ہے وہ خسارے سے نکل آئی. ہم نے دبئی کی طرح زنا کی کھلی چھٹی نہیں دے رکھی نا پاکستان میں بڑے شہروں کی سڑکوں پر، ہم بھی دے دیں پورا دنیا، پوری دنیا سمٹ کر آنا شروع ہو جائے. یہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، یعنی کیا چھوڑنے کو تیار ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کے احکامات، کس کے لیے؟ دنیا کے وقتی عارضی فائدے کے خاطر. آئیے ذرا ان باتوں کو بھی سمجھا کریں. وہ منافقین تھے جن کو دنیا کی مشکل نظر آ رہی ہے تو دین چھوڑنے کو تیار. ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر ایمان کو چھوڑ دیں گے، دنیا کے چند وقتی فائدوں کے خاطر اللہ کے احکامات کو توڑ دیں گے، اللہ کی شریعت کو پامال کر دیں گے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے. یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ رسول کا ساتھ چھوڑ دیا، دین کا تقاضا چھوڑ دیا، اللہ کا حکم چھوڑ دیا، مسلمانوں کی اجتماعیت کے تقاضے کو چھوڑ دیا، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دیا. اور قرآن کہہ رہے تیار بیٹھے کہ ابھی کفر کی دعوت ملے فوراً لپک کر قبول کر لیں گے اس کو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آگے قرآن ان کا ذکر کرتا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے وعدے کیے تھے. کیا وعدے کیے تھے؟ انہوں نے احد میں گڑبڑ کی تھی، احد کے میدان میں جانا تھا لیکن 300 منافقین علیحدہ ہو گئے تھے. ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ وعدے کیے تھے کہ آئندہ ہم ساتھ دیں گے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم پھر پیٹ پھیر دیتے ہو، اور تم نے کہا تھا کہ ہم پیٹ نہیں پھیریں گے. وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ کے ہاں اللہ کا جو عہد ہے اس کے بارے میں سوال تو ہوگا آپ کو، آپ کے علم میں ہوگا اور یاد بھی ہوگا آپ کو. غزوہ احد کا معاملہ 3 ہجری میں ہوا اور 1000 کا لشکر لے کر نکلے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن 300 منافقین کو لے کر علیحدہ ہو گیا تھا عبداللہ بن ابی جو کہ سردار تھا منافقین کا، اور ان پر نکیر کا معاملہ بھی ہوا، یعنی ان پر سرزنش ہوئی اللہ کی طرف سے. اس وقت کہا ہوگا چلیے زبا معاف کر دیں، آئندہ آپ کا ہم ساتھ دیں گے. ہمیشہ انہوں نے حرکتیں کی. سورہ توبہ بھی ہم پڑھ چکے کئی کچھ سالوں پہلے، سورہ توبہ میں بھی تفسیر آئی تھی غزوہ تبوک کے حوالے سے. وہ آخری موقع تھا، غزوہ تبوک میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، تو شدید ترین ان کے لیے سزاؤں کا بیان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ اب ان میں سے کوئی مر بھی جائے تو اے نبی آپ اس کا جنازہ مت پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان کی تاریخ ہے وعدہ توڑنے کی. اور یہ کون لوگ تھے؟ پھر ذہن میں دہرائیے، کلمہ پڑھنے والے مسلمان. لیکن جب دین کا تقاضا آتا ہے، اللہ کی راہ میں وقت دینے کا تقاضا آتا ہے، قتال کا تقاضا آتا ہے، انفاق کا تقاضا آتا ہے، جان کھپانے کا تقاضا آتا ہے، بھاگ جاتے ہیں. اور یہ قرآن ان کی واقعات ہمارے لیے قصے کہانی کے طور پر بیان نہیں کر رہا، قرآن کہتا ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کی آپ کو مجھے مرتے دم تک ضرورت ہے. اور یہ واقعات آپ کی میری ہدایت اور سبق آموزی کے لیے ہیں کہ دیکھو اللہ کے دین کا سودا نہ کر لینا، اللہ کے دین سے غداری نہ کر لینا دنیا کے مفادات کو حاصل کرنے یا بچانے کی خاطر. فرمایا کہ دیکھو جو اللہ سے کیا گیا عہد ہے اس کے بارے میں تو سوال ہوگا. اب ایک اگلی بات ہم سب کے سمجھنے کی اور ہم سب کے غور و فکر کرنے کی، قرآن فرما رہے ہیں سورہ عذاب کی آیت نمبر 16، قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگوں تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گی یہ بات کہ اگر تم موت سے فرار اختیار کرو، او القتل یا قتل سے فرار اختیار کرو، مراد قتال یا جنگ سے. واذا لا تمتعون الا قلیلا، اس صورت میں تمہیں تھوڑا سا ہی فائدہ دیا جائے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے لیے وقت نکالیں گے تو بھوکے مر جائیں گے، اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو مر ہی جائیں گے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، تم اگر فرار اختیار کرنا چاہو بھی تو موت سے بچ نہیں سکتے، تم قتال سے فرار اختیار کرنا چاہو بھی تو ضروری نہیں کہ تمہاری موت سے تم بچ جاؤ قطعاً نہیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ قرار دیا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. اور حضرت خالد فرماتے تھے رضی اللہ عنہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلے گا تو مارا ہی جائے گا، اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت کرے گا تو قتل ہی کر دیا جائے گا، وہ آئے اور خالد کو دیکھ لے کہ خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں، خالد کے جسم کے ایک ایک حصے پر تلوار کے زخم موجود ہیں، مگر خالد کو موت آ رہی ہے بستر پر. آج ہماری اولادوں میں سے کوئی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرنا چاہے تو ہمیں کیا خطرہ ہوتا ہے؟ بھوکا مر جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو دین کے لیے وقف نہیں لگاتے کیا وہ ہمیشہ زندہ رہتے؟ قطعا نہیں، وہ بھی مر جاتے. تو کیوں نہ اس شان سے آپ کی میری اولاد دنیا سے جائے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ ہمارے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. آج لوگ کہاں کہاں وقت لگاتے ہیں سب کو پتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. کیوں نہ وہاں لگے جہاں اللہ چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے، اور جہاں اللہ چاہتا ہے وہاں نہیں لگائیں گے تو کیا موت نہیں آئے گی؟ موت تو تب بھی آئے گی اور اپنے وقت پر آئے گی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے. یہ جان بڑی قیمتی شے ہے، اللہ نے چھوٹے بڑے کام کے لیے نہیں دیے مجھے اور آپ کو. کھانا پینا، موج اڑانا، گھر بنانا اور بس، یہ تو معاف کیجیے گا کافر بھی کر رہے ہیں. کافروں کے گھر ہمارے گھروں سے بڑے، کافروں کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے زیادہ ہے، کافروں کے پاس ایسٹس ہم لوگوں سے زیادہ ہیں. اور معاف کیجیے گا، یہ تو جانور بھی اپنے بچوں کے لیے گھر بنا لیتا ہے، یہ چڑیا بھی اپنے بچے کے لیے گھونسلہ بنا لیتی ہے. یہ کون سا بڑا کام؟ اتنے چھوٹے کام کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا نہیں کیا. ہم مسلمان الحمدللہ، اور ہم محمد رسول اللہ علیہ السلام کی امتی ہیں، اور اس امت پر اللہ نے ساری انسانیت تک اللہ کے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی. اتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا، چھوٹے بڑے کام میں جان کو نہیں کھپا دینا مجھے اور آپ کو. بہرحال فرمایا کہ دیکھو تمہیں نفع نہیں دے گی یہ بات کہ تم موت سے قتل سے بھاگو. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس صورت میں تھوڑا ہی فائدہ تمہیں ملے گا. اور وہ تھوڑا فائدہ کیا ہے دنیا کا؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہ تھوڑا فائدہ گندگی کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں، جس کو انسان بہت کچھ سمجھتا ہے. ایک حدیث آپ کو کئی مرتبہ سنائی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص دیکھے اپنے کھانے کو کتنا خوش نما، کتنا خوش ذائقہ بنانے کی کوشش کرتا ہے. آج تو لگتا ہے نا کھا لے پی لے موج اڑا لے، کھانے پینے کے سوا زندگی کا مقصد کیا؟ جی پلیجرز بیونڈ میجرز، اور پتہ نہیں کیسے کیسے نئے نئے نعرے ہیں کھانے پینے پر ہی لگا دینے کے. بڑے بڑے کوکنگ چینلز اور جناب بڑے بڑے کوکنگ کی میگزینز اور بڑے بڑے کوئز کوکنگ کی کمپٹیشنز، لگتا ہے کہ اللہ نے اسی لیے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی دیکھے اپنے کھانے کو کتنا خوش نما، کتنا خوش ذائقہ بناتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، کتنا وقت لگاتا ہے، کتنا مال لگاتا ہے، کتنی صلاحیت کھپاتا ہے. کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جسم میں خون کا حصہ بن جائے گا یا پیشاب پخانے کی صورت میں نکل جائے گا. امام غزالی فرماتے رحمت اللہ علیہ جتنا زیادہ مرغن کھانا ہوتا ہے اس کا، معاف کیجیے گا، اس کا پخانا اتنا ہی بدبودار ہوتا ہے. جب وہ سڑتا ہے تو اس کی بدبو بھی اتنی زیادہ آتی ہے. تو کھائیں پیئیں حلال منع نہیں ہے، لیکن مقصد زندگی نہیں کہ اسی میں لگ جائیں بس. اسی لیے ہم مجھ سے بھی اور ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھانوں کی تعریف نہیں کرتے تھے، برائی بھی نہیں کرتے تھے. کیوں؟ رزق اللہ کی نعمت ہے، یہ ثابت ہے، برائی نہیں کرتے تھے. لیکن یہ بات کہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی لذیذ، کیا ہی اچھی بات ہے، بڑا زبردست، یہ تعریفیں بھی نہیں فرماتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ قابل توجہ شے نہیں تھی آپ کے نزدیک. ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کتنا ہی تم دنیا کو خوش نما دیکھتے ہو، کتنا تم اس کو بنا لو، کتنا تم اس کو جمع کر لو، کتنا تم اس کو بڑھا لو، جیسے کھانے کا انجام وہ ہے، اس دنیا کے مال و اسباب کا انجام بھی وہی ہوگا. یہ تھوڑا سا فائدہ جس کے پیچھے انسان اپنا ایمان چھوڑے گا، جس کے پیچھے انسان اپنے دین کو چھوڑے گا، جس کے پیچھے انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کو چھوڑے گا، جس کی خاطر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پکار کو چھوڑے گا، جس کے خاطر کیا وہ اللہ کے دین کو فراموش کرے گا اور یہ لے لے گا. اور اس کا بھی اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ یہ بندہ خود مٹی کا حصہ بننے جائے گا، اور بالآخر کل آخر میں کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے. اور پیشی کے جس کو کھڑا ہونا ہے وہ ہے اصل مسئلہ، یہ نہیں، وہ ہے اصل مسئلہ. اللہ مجھے اور آپ کو اس کا واقعتاً یقین عطا فرمائے. آگے ارشاد ہوا، اے نبی سے فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اگر اللہ تمہیں کوئی عذاب دینا چاہے یا اللہ تمہیں کوئی رحمت عطا کرنا چاہے، کوئی بچانے والا ہے؟ نہیں، کل اختیار اللہ۔ آشن و فرار اختیار کر بھی لو، گھر بار کو چھوڑ کر بھاگ بھی جاؤ، مدینہ طیبہ سے نکل بھی جاؤ، کیا اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے؟ قطعاً نہیں۔ اسی طرح ہم سوچیں، آج لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لوگوں کی پکڑ میں تو نہیں آ رہے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ عدالت کو وٹنس نہیں مل سکا، عدالت نے کیس ختم کر دیا۔ عدالت کو دھمکی دے دی گئی، عدالت نے کیس چھوڑ دیا۔ ہوتا ہے نا، فون آ جاتے ہیں، اللہ کیا چلے گا ایسا؟ اللہ کیا نہیں چلے گا؟ اللہ اکبر۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ ہم اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے اور بندوں کے رب اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے۔ اے نبی سے فرمائیے، کون تمہیں بچائے گا اللہ کے مقابلے میں؟ اگر اللہ کوئی عذاب تمہیں دینا چاہے، کوئی تکلیف تمہیں پہنچانا چاہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کوئی رحمت دینا چاہے، کل اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا ہم پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو تو عطا فرمانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کوئی دلوا نہیں سکتا، اور تیرے اختیار کے مقابلے میں اللہ کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں۔ پورا عقیدہ اس دعا میں۔ ہم لوگ صرف دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ دعا مانگنی چاہیے، اور یہ جو ذکر کی نوعیت کی دعائیں، ان کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، سمجھ کر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ پورا عقیدہ ہے، اللہ جو تو دینا چاہے کو روک نہیں سکتا، جو تو نہ دینا چاہے کو دلوا نہیں سکتا، اور اے اللہ تیرے اختیار کے مقابلے میں کسی کا اختیار کام آنے والا نہیں ہے۔ آگے ارشاد ہوا کہ اپنے لیے اللہ کے مقابلے میں ان لوگوں کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس کے بعد ان منافقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ان کی حرکتیں اللہ کے علم میں، ان کے کرتوت اللہ کے علم میں۔ فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں دوسروں کو، اور اپنے بھائیوں سے یہ کہنے والے ہیں کہ ہماری طرف آ جاؤ۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، اور یہ لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت کم۔ منافقین کا بیان، جو مسلمانوں کو بھی روکتے تھے، ارے کہاں اپنے آپ کو کھپا رہے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم کہاں نکل پڑے ہو، اور کہتے کہ ہماری بات مانو، ہماری طرف آ جاؤ، یہ ہمیشہ روکتے تھے۔ کیوں؟ اس کو بھی نفسیاتی طور پر سمجھ لیجئے، ایک بندے میں جب کسی ایک عمل میں کمزوری ہوتی ہے اور کوئی شخص اس عمل میں، خیر کے کام میں، آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، تو یہ اس کو روکتا ہے۔ کیوں؟ اس سے کہ وہ جو آگے بڑھ رہا ہے، اس کے آگے بڑھنے کی وجہ سے یہ نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نفسیاتی مسئلہ۔ اور یہ کب سمجھ آتا ہے؟ جب اللہ کے دین کا انقلابی تصور سامنے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں ادا کروانے کے لیے نہیں آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ تو کدال چلا رہے ہیں غزوہ عذاب کے موقع پر۔ کاہے کو؟ تفصیلات آ چکی۔ ایک مشن اللہ کے رسول کے سامنے تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس مشن کے دوران ایک اجتماعی جد و جہد تھی، اس اجتماعی جد و جہد میں مخلص صحابہ اکرام جان مال وقت صلاحیت سب لگا رہے، اور جو آستین کے صاف ہیں، دنیا پرست منافقین ہیں، ان کو جان کی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ آگے بڑھنے والے مخلص لوگوں کو روکتے تھے۔ کیوں؟ کہ ان کا آگے بڑھنا مخلص لوگوں کا ان کی کمزوری کو نمایاں کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اب اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لے لیجئے گا۔ دین کی راہ میں جن لوگوں نے اپنی اولادوں کو لگا دیا، باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ دین کی راہ میں جو آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا، باقی کیا کہتے ہیں؟ تیرے دماغ خراب ہو گیا، تیرے بال بچے نہیں، تیرے گھر والے نہیں۔ بالکل اسٹریٹ فارورڈ جواب ہے، کیا رسول اللہ کے گھر والے نہیں تھے؟ کیا صحابہ اکرام کے گھر والے نہیں تھے؟ اسٹریٹ فارورڈ جواب، سمپل۔ اور جو پچھلی بات تھی وہ کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جنہوں نے اپنی اولادوں کو لگایا، اب باقی لوگوں کے اندر کچھ تو ہو رہا ہے کہ میری اولاد تو لگ نہیں رہی، تو بجائے اس کی وہ بھی اپنی اولاد کو لگائے، جن لگا چکا اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے، تو اس کو روکتا ہے۔ یہ ہے نفسیاتی مسئلہ، اور یہ آتا ہے اجتماعی ماحول کے اندر، اجتماعیتوں میں، جب واضح ہوتے دین کے تقاضے اور پھر یہ گڑبڑ ہونا شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہتے ہیں، وہ آگے بڑھنے والوں کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کی خود سیدھے ہو جائیں اور خود آگے بڑھے، وہ آگے بڑھنے والوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ توبہ کا بھی حوالہ دیا گیا تھا، منافقین کیسے لوگ ہیں؟ بل منافقون بل منافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف. اللہ اکبر، منافقین ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، یعنی دنیا پرست، دین کو فراموش کرنے والے. کیا کرتے ہیں؟ بھلائی سے روکتے ہیں اور برائی کی دعوت دیتے ہیں. جبکہ ایمانداروں کو کیا کہا گیا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، تم بھلائی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. منافقین کیا کرتے؟ بھلائی سے روکتے اور بدی کی دعوت دیتے. اللہ تعالی ہمیں ان حرکتوں سے محفوظ رکھے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا، اللہ تم میں سے خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں کو یہ کہنے والے ہماری طرف آ جاؤ اور خود یہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے. فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم پر یہ بخیلی کرتے ہیں، کنجوس ہے تمہارے بارے میں. کیا مطلب؟ تم خیر میں آگے نہ بڑھ جاؤ، تم اللہ کی رضا میں آگے نہ بڑھ جاؤ، اس میں بھی تمہارے ساتھ رکاوٹ کا معاملہ کریں گے، تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے. اور ان کا حال کیا ہے؟ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. جب خوف آئے گا تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اس شخص کی آنکھیں گھوم رہی ہوں کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو گئی. کیا مطلب؟ ذرا کوئی حملہ ہوا، کفار کی طرف سے کوئی سازش آئی، کوئی حملہ یا کوئی محاصرہ ہونا جیسے احزاب کے موقع پر ہوا، تو یہ موت کے خوف کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی پتلیاں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں اور خوف ان کے چہروں پر طاری ہو جاتا ہے. آج یہ منافقین ہی کا بیان ہو پائے گا، آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی ایمان والوں کا تذکرہ ہو. ایمان والے اس حالت کو دیکھتے ہیں، ہا ما وعدنا اللہ ورسول. عجیب لوگ تھے ایمان والے، یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، یہ دونوں ہمارے ساتھ اللہ کی راہ میں کھڑے ہوں گے، مشکلات تو آنی تھی. ایمان والوں کا یہ طرز عمل ہے جو آئندہ جمعہ بیان ہوگا انشاءاللہ، مگر آج کی نشست میں منافقین کا طرز عمل، موت کی غشی جیسے جس پر طاری ہو جائے اس طرح ان کے چہرے خوف زدہ آپ دیکھیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب خوف چلا جائے گا تو مسلمانوں تمہیں تانے دیں گے تیز زبانوں کے ساتھ اور مال پر بخیلی کرتے ہوئے. کیا مراد؟ یہ دیکھو تم نے مروا دیا ہمیں، معاذ اللہ. ابھی اندر کا خود سے باتیں منافقین کا ظاہر ہو رہا ہے، تمہارا ہم نے ساتھ دیا تو دیکھو سارا عرب ہمارا دشمن بن گیا، ادھر سے بھی فوج آ گئی، اوپر سے بھی فوج آ گئی، نیچے سے بھی فوج آ گئی، چاروں طرف سے فوج آ گئی، تم نے ہمیں مروا ڈالا. صحیح ہے، آج کا دنیا پرست مسلمان کیا کہتا ہے؟ دین پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا سے چلی جائے گی، سود کا نظام ختم کریں گے تو پاکستان چلے گا کیسے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کو نہیں پتا ہے کہ سود کے بغیر دنیا چل سکتی؟ اللہ تو حرام قرار دیتا ہے، اللہ تو اپنے اور اپنے رسول سے جنگ قرار دیتا ہے اس کے معاملے کو، لیکن ہماری قوم کہتی ہے اس کے بغیر گزارا نہیں. اللہ اکبر. گویا دوسرے انداز میں کیا ہے؟ ارے مرواؤ گے ہمیں، اسلام پر عمل کروا کے، سود ختم کروا کے مرواؤ گے ہمیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لوگ تو یہ کہتے تھے، ذرا خوف گیا تو بڑی تیز زبانوں کے ساتھ حملہ کریں گے مسلمانوں تم پر، تم لوگوں نے مروا دیا، یہ سارا عرب ہمارا دشمن بن گیا، یہ دین پر عمل کریں گے تو دیکھو یہ بھگتنا پڑے گا، یہ نتیجے تو نکلیں گے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اولئک لم یؤمنوا. اب الفاظ سنیے، قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں ایمان نہیں ان کا، قرآن کہہ رہے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان نہیں، لم یؤمنوا وہ ایمان نہیں لائے. کیا مطلب؟ یہ وہ منافقین، میں تیسری مرتبہ آج کی نشست میں عرض کر رہا ہوں، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، نمازیں پڑھنے والے تھے، جمعے میں پہلی صف میں آ کر بیٹھ بھی جاتے تھے اس دور میں، مگر اندر ایمان نہیں تھا، فرار کی روش تھی جس کا ذکر آ چکا. قرآن کہتے ہیں کہ لم یؤمنوا ایمان نہیں لائے. فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے. کن کے؟ جو زبان سے دعویٰ کرتے تھے ایمان دل میں نہیں تھا، جو اطاعت رسول سے فرار اختیار کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو دین کی راہ میں آنے والی مشکلات کو دیکھ کر دین سے بھاگ جاتے تھے، معاذ اللہ، جنہوں نے دنیا کی خاطر دین کا سودا کر لیا، جنہوں نے دنیا بنانے کی خاطر آخرت کو فراموش کر دیا، جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہیں دیا، جنہوں نے صحابہ کرام کے ایمان والوں کا ساتھ نہیں دیا. فرمایا قرآن نے ایمان والے نہیں ہیں، اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی پر بہت آسان ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ لشکر ابھی گئے نہیں. ہوا کیا؟ پچھلی مرتبہ مختصر عرض کیا تھا، آئندہ پھر بیان ہو جائے گا. ایک مہینے کا محاصرہ ہوا ہے مدینہ طیبہ کا، ایک مہینے کا. کوئی باقاعدہ جھڑپ نہیں ہوئی اس لیے خندق عبور کرنا مشکل ہو گیا تھا مشرکین کے لشکروں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا آندھی والی چلا دی, ان کے خیمے اکھڑ گئے, ان کے جانور رسی توڑا کر بھاگ گئے, ان کی دیگیں الٹ دی گئیں اور ناکام کر کے لوٹا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مشرکین کی فوجوں کو. مگر یہ جو منافقین تھے جن کے دل میں خوف طاری تھا ابھی تک وہ خوف زدہ ہی ہیں, اس پر بیان ہو رہا ہے قرآن کی طرف سے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ کافروں کے لشکر نہیں گئے. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ, اور اگر لشکر دوبارہ آئیں تو تمنا کریں گے کاش وہ مدینہ سے دور دیہاتوں میں ہوتے اور اے مسلمانوں تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے. ابھی تو خوف زدہ ہے, اب ان کی چاہت ہے کہ جان چھوڑے کسی طرح, اور اگر پھر کبھی یہاں پر حملے کا معاملہ تو بہتر ہے کہ ہم پہلے یہاں سے نکل جائیں اور دور کہیں جا کر آباد ہو جائے اور مسلمانوں کے بارے میں خبریں پوچھیں. کیا مطلب, خاتمہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا مسلمانوں کا؟ استغفر اللہ, ان کی تعداد ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی, ان کی جماعت مٹا دی گئی یا نہیں؟ یہ وہ آستین کے سانپ اندر سے منافقین, ان کا بیان رب تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. یہ اتنا گھناؤنا جرم ہے, یہ اتنی خطرناک بات ہے, اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر آنے والی بات کو نقل کر کے بتا رہا ہے کہ انسان جب دنیا کی محبت میں ڈوبے اور دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے تو یہاں تک پہنچے گا. تمہارے بارے میں خبریں پوچھتے رہیں گے دور بیٹھ کر دیہاتوں میں مسلمانوں. فرمایا کہ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر یہ تمہارے درمیان ہوں تو جنگ نہیں کریں گے مگر بہت ہی کم. مراد ان کے اکثر منافقین, ان کے اکثر کا عالم یہی ہے کہ دنیا کی محبت میں ڈوب کر انہوں نے دین کو فراموش کر رکھا ہے. اب ہمارے لیے سوچنے کی بات کیا ہے؟ ظاہری بات ہے یہ وہ منافقین ہیں جو کٹر پکے کھلے منافقین تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, کلمہ پڑھنے والے بھی, نمازیں ادا کرنے والے بھی, اور باقی تفصیلات بھی بیان ہوں گی. آپ اور مجھے کیا خطرہ ہونا چاہیے؟ میں نے غالباً پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا, اللہ کے رسول علیہ السلام دعا کرتے تھے اللہم طاہر قلبی من النفاق, اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما. صحابہ کرام کو خوف ہوتا تھا اس بات کا. حضرت عمر کا واقعہ میں نے آپ کو بتایا تھا رضی اللہ تعالی عنہ, حذیفہ بن یمان سے عرض کرتے اللہ کا واسطہ ہے تجھے حذیفہ یہ بتا دے, وہ جو لسٹ منافقین کے ناموں کی رسول اللہ علیہ السلام نے تجھے بتائی ہے بس اتنا بتا دو حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ ہے کہ عمر کا نام تو اس لسٹ میں نہیں. انہیں اتنا خوف تھا. ہمیں دنیا کی محبت میں ڈوبنے کا خوف ہے کہ نہیں؟ ہمیں دنیا میں ڈوب جانے, غرق ہو جانے کا خوف ہے کہ نہیں؟ ہمیں دین کو فراموش کر دینے والی روش کا خوف ہے کہ نہیں؟ کہ ہم ایسا تو نہیں کر رہے؟ آج اللہ کی کتاب, اللہ کے دین کے بارے میں ہم کتنے مخلص, اللہ کے دین پر عمل کرنے کے بارے میں کتنے مخلص, اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے حوالے سے کتنے مخلص, اللہ کی زمین پر اللہ کے دیے ہوئے دین کو قائم و نافذ کرنے کے بارے میں کتنے مخلص. آج ہمارا ایمان ہمیں کھڑا کرتا ہے کہ نہیں اللہ کے دین کے لیے؟ آج ہمارا ایمان فجر میں بھی کھڑا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ہم دو ہی نمازیں بھاری تھی منافقین پر, فجر اور عشاء کی, اور اس میں بھی آتے تھے. آج ہمارا ایمان فجر میں ہمیں کھڑا کرتا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا ایمان ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے کھڑا کرتا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا ایمان موت کی تیاری کے لیے ہمیں آمادہ کرتا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا ایمان دین کو سیکھنے کے لیے ہمیں کھڑا کرتا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا ایمان رسول اللہ علیہ السلام کے مشن میں ان کا ساتھ دینے کے لیے ہمیں کھڑا کرتا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا ایمان ہمیں طائف کی گلیاں کبھی یاد دلاتا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا ایمان کبھی احد کا میدان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا ایمان احزاب کا میدان کبھی ہمیں یاد دلاتا ہے یا نہیں؟ اس کے بعد ہے اگلی آیت جو آئندہ جمعے پھر اس کا تبصرہ ہوگا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اب وہ آیت آئے گی آیت نمبر 21, غزوہ احزاب کے بیان کے بالکل درمیان. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے, اور نفاق کی ہر شکل سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے, اور اللہ ہمیں دل کی گہرائیوں والا ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.